सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया तुझे यक ने यक बनाया।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کئی معجزات، کمالات اور فضائل کا جامع بنایا ہے۔ کچھ فضائل و کمالات اور معجزات تو ایسے ہیں جو اللہ تعالی نے دیگر انبیاء کو بھی عطا فرمائے، لیکن معجزات، کمالات اور فضائل کی ایک لمبی فہرست ہے جو صرف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو عطا کیے گئے، جنہیں خصائص مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ خصائص مصطفیٰ کے حوالے سے جب علماء کرام نے کتابیں تحریر کی، مورخین نے روایات کو جمع کیا، تو خصائص مصطفیٰ کے حوالے سے مختلف عنوانات کو علماء کرام نے اپنا موضوع سخن بنایا، یعنی کچھ معجزات ذکر کیے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات میں آتے ہیں، کچھ بچپن مبارک کے ایسے واقعات ہیں جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا حصہ ہیں اور خصائص مصطفیٰ میں شمار ہوتے ہیں۔ کچھ خصائص مصطفیٰ کا تعلق قرآن مجید سے ہے جو آپ پر کلام نازل کیا گیا، کچھ خصائص کا تعلق نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اور آپ کی امت پر لازم ہونے والے شرعی احکامات سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے اپنے رسول ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخلوق میں مبعوث فرمایا تو با اختیار نبی بنا کر مبعوث کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب قدیر عز و جل کے فضل و کرم سے با اختیار نبی ہیں۔ اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے قرآن و حدیث میں بلا مبالغہ درجنوں روایات اور درجنوں آیات موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات سے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا با اختیار ہونا ثابت ہوتا ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی اس بات کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ اختیارات مصطفیٰ میں سے بھی کئی اختیارات ایسے ہیں جو صرف گروہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو عطا فرمائے ہیں۔ لہٰذا خصائص مصطفیٰ کے باب میں اختیارات مصطفیٰ کو علماء کرام نے خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اگر اختیارات مصطفیٰ کو دیکھا جائے تو بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس حوالے سے جو تفصیل کی ہے وہ کچھ یوں ہیں کہ بعض اختیارات تکوینیہ ہیں اور بعض اختیارات مصطفیٰ تشریعیہ ہیں۔ اختیارات تکوینیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم میں، اس دنیا میں تصرف کرنا، کسی کو حیات دینا، کسی کو موت دینا، کسی کو رزق دینا، ما فوق الاسباب، یعنی بظاہر اسباب نہ ہوں، اسباب نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی کو نفع پہنچانا، کسی کو راحت پہنچانا، کسی کی مصیبت اور مشکل کو دور کرنا، یہ اختیارات تکوینیہ میں شمار ہوتا ہے۔ جبکہ اختیارات تشریعیہ کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ شرعی مسائل میں، شریعت جاری کرنے کے معاملے میں، کسی کام کو جائز، ناجائز، کسی کام کو لازم اور کسی کام کو مباح کرنے کے معاملے میں، کسی کام کو حلال یا حرام کرنے کے معاملے میں، کسی عام حکم سے کسی خاص شخص کو الگ کرنے کے اعتبار سے، مستثنی کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اختیار عطا فرمایا ہے انہیں اختیارات تشریعیہ کہا جاتا ہے، یعنی شرعی احکامات کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا با اختیار ہونا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مجدد اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے ان دونوں اختیارات کے حوالے سے ایک تحقیق فرمائی ہے، اور دو رسالے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں موجود ہیں۔ اختیارات تکوینیہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو رسالہ تحریر فرمایا اس کا مبارک نام ہے الامن والعلا، اور اختیارات تشریعیہ یعنی شرعی احکامات میں نبی مکرم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا با اختیار ہونا کن روایات سے، کن شرعی دلائل سے ثابت ہے، ان پر مشتمل ایک شاندار رسالہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تحقیقات کا حصہ ہے، جو کہ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد ہی میں موجود ہے. اس مبارک رسالے کا نام ہے منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب. اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان دونوں رسائل میں قرآن کی کئی آیات اور کئی روایات کے ساتھ ساتھ علماء کرام کے اقوال کو بھی ذکر کیا، اور تقریباً ایک اندازے کے مطابق ان دونوں رسالوں میں، ان دونوں کتابوں میں 300 کے قریب احادیث مبارکہ کو اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے نقل کیا ہے. تو یوں اختیارات مصطفیٰ کے موضوع پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے یہ مبارک دو رسالے انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والے علماء نے جب اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے تحریر لکھنا چاہی، قلم اٹھایا یا تقریر کے ذریعے اس موضوع کو بیان کرنا چاہا، تو سب علماء نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی ان تحقیقات سے اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ان دو رسائل سے استفادہ کیا اور ان کی برکتیں حاصل کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات تکوینیہ دیکھے جائیں تو ان کی ایک لمبی فہرست ہے، جیسے کہ زمین پر رہتے ہوئے سورج کو غروب ہونے کے بعد اس کو دوبارہ طلوع کر دینا، چاند کے دو ٹکڑے کر دینا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پا کر کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر گو کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا بیان کرنا، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے مردوں کا زندہ ہو جانا، صحابہ کرام کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کے ذریعے نفع کا اور شفا کا ظاہر ہونا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے کھانوں میں اضافہ ہو جانا، کھانے کی چیز میں برکت ہو جانا، اور اس کے علاوہ کئی اور روایات اور معجزات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات تکوینیہ کے حوالے سے احادیث مبارکہ اور سیرت کی کتابوں میں اس طرح کی درجنوں روایات موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات تکوینیہ کا بارہا اظہار ہوا اور صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی کیا، اور آج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کی مدد فرماتے ہیں، ان کو اپنی برکت سے فیضیاب فرماتے ہیں. یہ تو اختیارات تکوینیہ ہیں جن کی تفصیل عام طور پر بیانات میں اور کتب میں پڑھی اور سنی جاتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شریعت کے معاملے میں با اختیار ہونا، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے. خصائص مصطفیٰ میں اس بات کو سنہری الفاظ میں علماء کرام نے تحریر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی احکامات میں بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو با اختیار بنایا ہے. ہم چند ائمہ کرام اور چند علماء کرام کے اقوال سنتے ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ شریعت کے احکام میں بالخصوص اور بالعموم تمام ہی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختار کل اور با اختیار بنایا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا امام احمد کسلانی شارع بخاری رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب المواہب اللدنیا میں اس حقیقت کو ذکر کیا کہ من خصائصہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ کان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخص من شاء بما شاء من الاحکام. جس کا خلاصہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص کریمہ میں سے ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریعت کے عام احکام سے جسے چاہیں مستثنا فرما دیں، الگ اور خاص فرما دیں. امام احمد کسلانی رحمت اللہ تعالی نے تو شرعی احکامات کے حوالے سے یہ خاصہ مصطفیٰ تحریر کیا. اس المواہب اللدنیا پر علامہ زرکانی رحمت اللہ تعالی نے المواہب کی شرح، جس کو شرح زرکانی بھی کہا جاتا ہے، اس میں ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا با اختیار ہونا صرف شرعی احکامات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ شرعی احکامات کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم با اختیار ہیں. چنانچہ علامہ احمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالی نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ یخص من شاء بما شاء من الاحکام، تو اس پر علامہ زرکانی نے حاشیے کے طور پر شرح میں فرمایا من الاحکام وغیرہا، یعنی کچھ احکام ہی کی خصوصیت نہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز سے چاہیں جسے چاہیں خاص فرما دیں۔ امام جلیل حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں ایک پورا باب قائم کیا، ایک پورا چیپٹر تحریر کیا جس کی ہیڈنگ ہی یہ ذکر کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے شرعی احکامات میں بھی با اختیار بنایا ہے۔ چنانچہ اس باب یعنی اس چیپٹر کی جو ہیڈنگ ہے وہ اس طرح ہے کہ باب اختصاص ہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بانہ یخص من شاء بما شاء من الاحکام، یعنی یہ باب یہ چیپٹر خاص طور پر اس بیان میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ منصب عطا کیا ہے کہ آپ جس حکم سے چاہیں جسے چاہیں خاص فرما دیں۔ یوں ہی انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب، یہ علامہ سیوطی کی دوسری کتاب ہے جس کو خصائص صغریٰ بھی کہا جاتا ہے، اس میں بھی آپ رحمت اللہ تعالی نے یہ ذکر کیا کہ وَيَخُصُّ مَن شَاءَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَحْكَامِ كَجَعْلِهِ شَهَادَتَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَتِ رَجُلَيْنِ، یعنی حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے چاہیں جس حکم کے ساتھ خاص فرما دیں، جیسا کہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو گواہوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ یوں ہی حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وللشارعی ان یخص من العموم ما شاء، یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ عام حکموں سے جسے چاہیں خاص فرما دیں۔ تو مدنی چہل کے ناظرین، اگر صرف علماء اسلام کے اقوال ہی کو جمع کیا جائے تو اس حوالے سے پوری کتاب تحریر ہو سکتی ہے، کئی گھنٹوں پر مشتمل بیان ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اختیارات تکوینیہ کے ساتھ ساتھ اختیارات تشریعیہ کے بھی مالک ہیں، آپ جس پر جو چاہیں لازم فرما دیں، جس کے لیے جو چاہیں حرام فرما دیں، جس حکم سے چاہیں جسے الگ اور خاص فرما دیں۔ اگر احادیث مبارکہ میں دیکھا جائے تو اس کی درجنوں مثالیں موجود ہیں، درجنوں واقعات موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کے ایک عام عمومی حکم سے کسی خاص شخص کا استثناء فرمایا، ان کو خاص اور الگ فرما دیا۔ ان روایات میں سے چند روایات کا خلاصہ ہم سنتے ہیں تاکہ ان روایات کو سن کر ہمیں معلوم ہو اور اس بات کا ہمیں یقین کامل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کو با اختیار نبی بنایا ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خصوصیت ہے جو کسی اور کی سیرت اور زندگی اور فضائل میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ مدنی چہل کے ناظرین، مسند امام احمد بن حنبل جو کہ ایک شاندار حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام لانے کی ایک شرط رکھی، اور وہ شرط ایسی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس شرط کو پورا کر سکتے تھے۔ اس شخص نے ایمان لانے کو اس بات کے ساتھ مشروط کیا کہ مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض ہیں، لیکن میں ایمان اس صورت پر لاؤں گا، اس شرط پر لاؤں گا کہ میں صرف دن میں دو نمازیں ہی پڑھوں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خداداد اختیارات کے ذریعے اس شخص کو صرف دو نمازوں کی شرط پر ہی ایمان قبول کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، جو بھی ایمان لائے گا مسلمان ہوگا تو بندہ مومن ہونے کے ناطے، شرعی احکامات کا مکلف ہونے کے ناطے اسے پانچ نمازیں پڑھنا ہی لازم ہوگا۔ چنانچہ روایت کے الفاظ ہیں کہ فَأَسْلَمَا، وہ آنے والا شخص اسلام لایا، عَلَىٰ اس شرط پر کہ انہو لا یسلی، وہ نماز نہیں پڑھے گا، الا صلاتینی، مگر صرف دو ہی، یعنی صرف دو نمازیں پڑھنے کی شرط پر اس شخص نے اسلام قبول کیا۔ فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ، تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی اس شرط کو قبول فرما لیا۔ یوں ہی بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان قربانی کے جانوروں کو تقسیم کیا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے، اور ان کے حصے میں 6 ماہ کا ایک بکری کا بچہ آیا۔ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ بکری کا 6 مہینے کا بچہ قربانی کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دمبے اور بھیڑ میں وہ مسئلہ ہے اور اس کو بھی کئی شرائط کے ساتھ فقہائے کرام نے بیان کیا ہے۔ تو اب 6 ماہ کا بکری کا بچہ جو کہ قربانی کے لیے ناکافی ہے، جب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، صارت لی جزا، کہ یا رسول اللہ میرے حصے میں تو 6 ماہ کا بکری کا بچہ آیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خداداد اختیارات کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دحی بہا، اے عقبہ بن عامر، 6 مہینے کے اس بکری کے بچے ہی کی قربانی کر دو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ولا رخصتا فی حال احد بعدک، کہ تمہارے بعد اب اس معاملے میں کسی اور کو رخصت نہ ملے گی، یہ حکم ساری امت میں بس تمہارے ساتھ خاص ہے کہ تم اگر 6 مہینے کی بکری کو ذبح کرو گے اور قربانی کرو گے تو تمہاری قربانی رب کی بارگاہ میں قبول کر لی جائے گی۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت اشیات اللمعات میں ذکر کیا کہ قول صحیح کے مطابق، یعنی درست ترین قول کے مطابق، احکام شرعیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سپرد کر دیے گئے تھے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس انداز میں چاہیں ان کو بیان فرمائیں، جس پر جو چاہیں لازم فرمائیں، جس پر جو چاہیں حرام فرمائیں۔ یوں ہی صحیح مسلم، جامع ترمذی اور نسائی اور حدیث کی دیگر کتابوں میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ حضرت سیدتنا ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر ایک خاص وقت تک کے لیے نوحہ کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ ورنہ شریعت کا عمومی مسئلہ یہی ہے کہ نوحہ کرنا، یعنی کسی کے فوت ہو جانے پر واویلا کرنا، چیخو پکار کرنا اور غیر شرعی معاملات کو اختیار کرنا، شرن کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاص وقت اور خاص صورتحال میں نوحہ کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یوں ہی الطبقات الکبریٰ اور کنز الامال کی روایت ہے کہ حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کے جو پہلے شوہر تھے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی شہادت کی خبر آئی، جب ان کے شہید ہونے کی خبر پہنچی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم 3 دن سنگھار سے دور رہو، یعنی 3 دن عدت اختیار کرو، ثم اصنعی ما شئتی، 3 دن کے بعد جو چاہو کرو۔ حالانکہ شریعت کا عام مسئلہ ہے کہ جب بھی کسی عورت کا شوہر فوت ہوگا تو عدت وفات کے طور پر اس عورت کو 4 مہینے 10 دن تک عدت کا عرصہ گزارنا ہے، زیب و زینت سے کنارہ کشی کرنی ہے۔ لیکن یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے شوہر حضرت جعفر طیار کے وصال پر صرف 3 دن تک عدت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اسی طرح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ بات مذکور ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر ایک مرتبہ خشک خارش ہو گئی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو ریشمی لباس پہننے کی اجازت عطا فرما دی۔ حالانکہ شریعت کا عمومی مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے لیے خالص ریشم کا لباس پہننا شرن جائز نہیں، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن حضرات کو رخصت عطا فرما دی ان کے لیے یہ لباس پہننا دنیا میں بھی جائز ہو گیا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو جامع ترمذی، مسند ابی یعلا اور سنن کبریٰ وغیرہ میں بھی روایت کیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے اور تمہارے سوا کسی کو یہ حلال نہیں، جائز نہیں کہ اس مسجد میں بحالت جنابت داخل ہو۔ جب کسی شخص پر غسل فرض ہو تو غسل فرض ہونے کی حالت میں مسجد کا داخلہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شریعت کے عام مسئلے سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص فرما دیا کہ حالت جنابت میں بھی اگر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آ جائیں تو ان کے لیے شرن یہ آنا بالکل جائز ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ مسجد نبوی میں بعض افراد کے گھر کے دروازے کھلتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ مسجد میں کھلنے والے سب دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کی، یعنی وہ حکم جو تمام افراد کے لیے عام تھا نبی مکرم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عام حکم سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص کر دیا۔ اسی طرح مسند امام احمد کی روایت ہے کہ بعض افراد نے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو سوال کیا، اس پر حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تفصیلی واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ مال غنیمت موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان وہ مال غنیمت تقسیم کیا اور ایک سونے کی انگوٹھی بچ گئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ توقف فرمانے کے بعد مجھے آواز دی، مجھے بلایا کہ اے برہ، تو میں حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ سید اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے انگلی لے کر میری کلائی تھامی، ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، خود یہ انگوٹھی لے لو، البس ما کساک اللہ و رسولہ، یعنی کہ پہن لے جو تجھے اللہ اور اس کا رسول پہناتے ہیں۔ شریعت کا عمومی مسئلہ دیکھا جائے تو مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا ناجائز و حرام ہے، اور مزے کی بات اس مسئلے کو بیان کرنے والے خود حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، چنانچہ بخاری و مسلم کی روایت ہے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذہبی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ تو وہ حکم جس کو بیان کرنے والے خود برہ بن عازب ہیں، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قربان جائیں، آپ کو اللہ تعالی نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، اس عام حکم سے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ فرما دیا، خاص فرما دیا۔ یوں ہی امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں یہ روایت ذکر کی کہ ایک موقع پر سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، غیبی خبر ارشاد فرمائی کہ اے سراقہ، کیف بکا اذا لبستا، یعنی اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب کہ تو کسرا کے دو کنگن پہنایا جائے گا، یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا، اس کے محل میں جو سونے کے کنگن تھے، اے سراقہ ایک وقت آئے گا کہ وہ تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ مرد کے لیے سونا پہننا زیور کے طور پر اور ہاتھوں میں کنگن پہننا یہ شرن جائز نہیں، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ غیبی خبر تھی، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا بھی بیان ہے اور آپ کی عظمت و شان اور آپ کے با اختیار ہونے کا بھی بیان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سراقہ بن مالک کے لیے اس عمل کی پیشن گوئی کی کہ جو مردوں کے لیے عام طور پر جائز نہیں ہوتی۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جب ایران فتح ہوا اور کسرا بادشاہ کا جو خزانہ تھا وہ مال غنیمت کے طور پر لایا گیا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس غیبی خبر کی تحقیق اور تصدیق کرتے ہوئے اور اس کو گویا کہ عملی جامہ پہناتے ہوئے دو کنگن لے کر حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنا دیے، اور رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ان کنگنوں کو کسرا سے چھین کر سراقہ بن مالک کو عطا فرما دیے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز ہے اور آپ کی عظمت و شان ہے کہ آپ شریعت کے احکامات میں رب کی دی ہوئی اجازت سے با اختیار ہیں۔ یوں ہی بخاری، ترمذی اور مسند امام احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ جب غزوہ بدر کا معاملہ ہوا تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا علیل تھی، بیمار تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا حکم فرمایا کہ آپ اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری کے لیے مدینہ مبارک ہی میں، مدینہ پاک ہی میں رکیں گے، آپ غزوے میں شریک نہ ہوں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے، لیکن غزوے سے واپسی پر جب مال غنیمت جمع کیا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بدری صحابہ میں شامل کیا۔ رب تبارک و تعالی نے جس ثواب کی نوید اور بشارت بدری صحابہ کو عطا فرمائی تھی، جو اجر و ثواب ان کے لیے بیان کیا گیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اجر و ثواب حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا، ان کے لیے اس ثواب کو ثابت فرمایا۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا۔ یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو بظاہر غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے، لیکن یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات ہیں کہ آپ کو غزوہ بدر کے سپاہیوں میں اور ان افراد میں بدری صحابہ میں شمار کیا گیا، آپ کو اجر سے بھی حصہ دیا گیا اور مال غنیمت سے بھی حصہ دیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غیر مسلم سے ایک گھوڑا خریدا، جب سودا ہو گیا تو وہ شخص مکر گیا، اس نے انکار کر دیا کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا نہیں خریدا۔ بظاہر اس وقت یہ معاملہ دیکھنے والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ وہاں پر کوئی نہ تھا۔ اب جب اس شخص نے انکار کیا تو جو شخص بھی وہاں آتا وہ اس شخص کو ملامت کرتا کہ تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس طرح کی بات کرتے ہو، لیکن کوئی شخص اس بات کی گواہی نہ دیتا کہ آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شخص نے گھوڑا بیچا ہے یا نہیں، کیونکہ کسی نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ نہ دیکھا تھا۔ اتنے میں حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تم نے یہ گھوڑا بیچا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے خزیمہ، تم کس طرح گواہی دے سکتے ہو، یعنی تم نے تو یہ معاملہ نہیں دیکھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے پیارے انداز میں جواب عرض کیا جس کا خلاصہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کے کہنے پر ہم نے آسمان کی خبریں مانی، غیب کی خبریں مانی، آپ کے کہنے پر ہم نے ایمان قبول کیا، بڑی بڑی باتوں کو مان لیا، تو اس شخص کے مقابلے میں آپ کے حق میں گواہی میں کیوں نہ دوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا جو پوری کائنات میں کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ شریعت کا ایک عمومی مسئلہ یہ ہے کہ نارملی عام طور پر کسی بھی مسئلے میں کم از کم دو گواہ لیے جاتے ہیں۔ بعض مسائل ایسے ہیں جن میں ایک گواہ بھی معتبر ہوتا ہے، بعض شریعت کے احکام ایسے ہیں جن میں کم از کم چار گواہ ہونا ضروری ہے، لیکن نارملی عام طور پر مسائل کو حل کرنے کے لیے، مسائل کو ثابت کرنے کے لیے شریعت نے دو گواہوں کو لازم کیا ہے۔ قرآن مجید نے بھی دو عادل گواہوں کو لازم قرار دیا ہے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خداداد اختیارات کا اظہار کرتے ہوئے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مژدہ سنایا کہ خزیمہ بن ثابت انصاری کی تنہا کی گواہی دو افراد کے برابر ہے۔ یعنی حضرت خزیمہ اب جس شخص کے حق میں یا جس شخص کے خلاف گواہی دیں گے تو ان کی تنہا کی گواہی دو افراد کے برابر شمار کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب بڑا مشہور ہے کہ حضرت خزیمہ کون، ذو الشہادتین، دو گواہیوں والے۔ تو مدنی چہل کے ناظرین، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات ہیں۔ اسی طرح اگر احادیث کا سلسلہ دیکھا جائے تو درجنوں احادیث ملتی ہیں جن میں نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرعی احکامات کو فرض کرنے، لازم کرنے یا کسی کام کو حرام کرنے کی نسبت اپنی جانب فرمائی کہ میں نے اس چیز کو لازم کیا، میں نے اس چیز کو حرام کیا۔ ایک لمبی فہرست ہے۔ یوں ہی کئی ایسے معاملات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو ان شرعی احکامات میں تبدیلی کر دیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر آسانی کرتے ہوئے اور حکمت کے تحت ان احکامات میں تبدیلی نہ کی اور ان کو برقرار رکھا۔ اللہ تعالیٰ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان مزید سننے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے دل میں بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔
یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا